قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے رب العالمین رب السماوات والارض نے اپنی آخری کتاب شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان وارد ایک ایسا مہینہ ہے انزل فيه القرآن جس میں قرآن کو اتارا گیا رمضان کا تعارف اور اس کی اہمیت کو اللہ نے نزول قرآن کے ذریعے بیان کیا ہے. سال کے 12 مہینے ان 12 مہینوں میں نزول قرآن کے لیے تعالیٰ شانہ رب العالمین نے اس مہینے کا انتخاب کیا نزول قرآن اور اس مہینے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہی کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. شہر رمضان رمضان وہ مہینہ ہے اللہ وہ مہینے رمضان کا ان سے نفی القرآن جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. جس سے قرآن اترا جس سے وہ عزت کے لحاظ شر کو بلندی کے لحاظ مقام و منزلت کے لحاظ سے اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے اسی طرح رمضان مبارک سال کے 12 مہینوں میں سے سب مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. قرآن محمد رسول اللہ کے نازل ہوا مسلمانوں کا ہر بات اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق محمد رسول اللہ کے مرتبے کا اور کوئی انسان نہیں. نئے کے ہاتھ نفاق و فراست کے لحاظ نسبت و عزت کے لحاظ نہ اس کو جمال کے لحاظ اور ساری موسا کے نبوت کے لحاظ کوئی شخص بھی اللہ کی پوری مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کا نہیں ہے. محمد رسول اللہ سب سے اعلیٰ ہے. پوری مخلوق میں رمضان والا کا مہینہ نگر مہینوں سے شرف و منزلت کے لحاظ سے اعلیٰ ہے. ایک مہینے میں قرآن نازل ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل. کتاب اللہ مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہر لحاظ سے جانے ہر طرح کامل اور مکمل ہے. دنیاوی اور اخروی زندگی تمام مسائل کو بنیادی طور پر قرآن نے بیان کر دیا. اس کی تصدیق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اصحاب پیغمبر نے فرمائی اور انہی کے اشارات کی روشنی میں 1400 سال کے مسلسل مفسرین علماء اور محققین جو قرآن و سنت قائم رکھتے ہیں وہ قرآن کی تشریحات اس کی تفصیلیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ قرآن عظمت یہ ہو کہ خالق ایک مہینے کو وقت بنا دے اس لیے کہ وہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے. آپ کا خوبی سمجھ سکتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان نہ لانا کہاں تک انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. وہ قوم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے پہلے تباہی و بربادی کے صرف کنارے پر ہی کھڑے تھے. مرکز تباہی کے عظیم گڑھوں میں مکمل خاک ہو چکی تھی. آپ نے اس رات وقت کے سے رحمت بنی اور کن کے مقدر لے کر کے انہیں کچھ ضرورت وسیع کی جو کہ حیائی سے نکل کر صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا موقع مل گیا. کتاب اللہ کی اپنی تعلیمات فائدہ اٹھانے کے مواقع میسر آیا اور یہی وہ کتاب ہے جس کے نزول کی وجہ سے رمضان کے آیت کا مہینہ مبارک بن گیا. جس کتاب سے ان لوگوں کو جنہوں نے دل سے اسے مانا اور اس پہ عمل کیا پوری دنیا میں روزگار کر دیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر جماعت اپنے وقت میں پوری دنیا میں سپر طاقت تصور کی جاتی ہے. کیسر کے کی فطرت کو ضرورت تھی اور نہ کسرا کی سپر پاور کو یہ طاقت تھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے مقابلہ کرنے کی ہمت کر رہے. تاریخ بتلاتی ہے کہ اس وقت ایک لوگ اسرائیل جو سپر طاقت تھی سپر عادت پر اس وقت مادی وسائل و اسباب کے لحاظ دولت ایش و عشرت کا سامان اور دیگر وسائل کے لحاظ سے کیسر و کسرا کے مقابلہ میں اس وقت کوئی اور پاور نہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی کیسر و کسرا کو صرف اپنی طاقت ہی نہیں بنوائی بلکہ انہیں پتا تھا طاقت منوانے اور پتا کا دینے کے ذریعے وہ آسمان کا فرق ہے جسے ہر عام سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا. طاقت منوانے کا مانا تو یہ ہوتا ہے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی جسارت کر سکے. انسان کو درکنار, حیوان تک, امام القرآن کی جماعت کی طاقت کو تسلیم کر چکے تھے. دریاؤں کے پانی ان کی صداقت کو مان چکے تھے, اور یہ باتیں آج عقیدت کے پول نہیں ہیں بلکہ تاریخی حقیقت. جو انسان جب چاہے وہ ان حقائق کا مطالعہ کر سکتا ہے. آپ کو یہ حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت قرآن انقلاب کو وسیع کرنے کے لیے ذریعہ عبور کیا ہے تو تاریخ کہتی ہے بدلیا کی اس پار سلطنت نے دریا کی پلیں توڑ دی تھی, اس لیے اس پار باندھ دی گئی تھی دریا عبور کرنے کا. کوئی ذریعہ اور سبب باقی نہیں تھی جس ذریعہ سے محمد رسول اللہ کی جماعت دریا کے اس پار اتر سکے. جن کے دلوں میں قرآن بھر کر چکا تھا وہ اس کی صداقتوں کو متعدد بار آزما چکے تھے, ان کے قلب و جگر میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور طاقت, کوئی اور نقصان کا مالک, کوئی اور نفع دینے والا اور کوئی اور سرد پہنچانے والی ہستی نہیں تھی. وہ کتاب اللہ سے یہ سرد حاصل کر چکے تھے کہ اللہ کے سوا نہ ہماری موت کا کوئی مالک ہے نہ حیات کا کوئی مالک, اللہ کے سوا نہ کوئی ہمارا رزاق ہے اور نہ ہی اس کی مرضی کے بغیر ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ عقیدہ قرآن میں سے ہمدر کی جماعت کے دلوں میں یہاں تک کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا کہ ایک صحابی دشمن کے سامنے زبر ہاتھ میں لے کے کھاتا ہے اور یہ کہہ کر کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء, اللہ کا نام لے کر جو چیز کھا لی جائے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی, کھا لے اور زہر اثر نہ کر سکی. مدار عقیدہ کی پختگی پر ہے، مدار انسانی طبیعت پر ہے، عقیدہ کی پختگی بہت بڑی نعمت جس انسان کو نصیب ہو رہا ہے وہ اپنی زندگی میں اس کا بار حال اٹھاتا ہے، بڑا چیزیں وہ ہوتی کہ دل کا لطف بیان سے نہیں آتا آڑ سے آتا ہے، میں ہزار بار بیان کروں کہ عقیدے کی پختگی کیا لطف پیش کرتی ہے، لیکن اس شخص کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی یہ بات جس کے اپنے عقیدے میں کمزوری، اس میں اس کا لطف کبھی محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اپنے عقیدہ خود پختہ کر لے اور یہ یقین کر لے کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی کوئی ذات پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے، جب یہ عقیدہ پختہ کر لے گا تو اس کو اس کا لطف خود بخود آئے گا کہ کیا چیز، کوئی خط کوئی ذکر کوئی ڈر پھر اس کے دل میں نہیں آ سکتا، سکرات اس وقت لاحق ہوتے ہیں جب عقیدہ کی پختگی نہ ہو، غموں کے پہاڑ اس وقت ٹوٹتے ہیں اور انسان ان غموں کے سامنے ڈھال ہو جاتا ہے جب عقیدہ میں کمزوری اور کمی ہے، اگر عقیدے میں کمزوری نہیں ہے تو کسی قسم کی مشکل سے ڈھال نہیں ہوتی، اس کی عقیدے کی پختگی کی قوت ان مشکلات کا خود دفاع کرتی ہے، وہ اتنا دھیر ہو جاتا ہے اتنا ضرورت مند ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اپنی خاطر میں نہیں لاتا، انہیں سمجھتے ہیں کہ تمام دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر ہے اور مچھر کا پر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عقیدے کی پختگی یہ ذوق پیدا کرتی ہے، یہ طبیعت اور مزاج بنا دیتی ہے، وہ کبھی طور پہ انسان کبھی نہیں گھبرائے گا جس کی عقیدت میں پختگی ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی، مجھے سمجھ لے گا کہ میرے سر سے پاؤں تک ہر حالت ہر سب اللہ ہی کا قبضہ میں ہوں اور اللہ کے سوا مجھے کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، دوسری پریشانی منٹوں میں جائے گا اور اس کے لیے اگر آپ حلقے کا لطف سمجھائیں گے اسے سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ کھاتا نہیں، دہلی میں اسی طرح عقیدے کا لطف اس کی پختگی اس شخص کو سمجھ نہیں آئے گا جس نے اپنا عقیدہ صحیح نہ کر لیا، وہ یہ تصور کرے گا کہ یہ لفظ کیسے مشکلات کے سامنے آپ نے ڈھال نہ ہو، پریشانی کیسے اسے کمزور نہ کرنی، یہ بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، ہر کس شخص نے اپنی احساس کر لیا ہے اسے یہ بات بخوبی سمجھ آئے گی کہ اگر عقیدہ صحیح ہے تو کوئی چیز بھی پریشان نہیں کر سکتی اس دنیا، اگر عقیدہ صحیح آنا تو گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو دروازے پر شریف کے تخت کے پتے اس لیے لٹکائے ہوئے ہیں کہ بنائے اور مسکراہٹ نہ آئے. جو شخص قرآن کا ایمان رکھنے کے باوجود محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنی مشکلات کا حل اپنے مسائل کا دفاع اپنی پریشانیوں کا ازالہ ایک درخت کے پتوں میں سمجھتا ہے آپ بتلائیں کہ اس درخت کے شیر کو کف اور ابوجہل کے شیر کو کفر میں کیا فرق ہے. وہ پتھر کو اپنا حاجت کرا سمجھتا تھا, یہ درخت کے پتے کو اپنے مشکل گسار سمجھ رہا ہے. وہ اپنی مشکلات کا حل پتھروں سے چاہتا تھا اور یہ اپنی مشکلات کا حل ایک درخت کے پتے سے چاہ رہا ہے. سیدنا مریم کا وقت نکالا, سیدنا ابراہیم علیہ السلام و السلام کا وقت نکالا, ان کی تصویروں میں مرتبہ رکھی گئی تھی, ان کی پوجا کی جاتی تھی, ان کی عبادت کی جاتی تھی. جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس شخصیات کے ناموں کی طرف مسلوب مدعوں کو اللہ سے نکالا ہے, آج بھی یہ حقیقت احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی آنکھوں کے سامنے ان بتوں کی ناک میں اپنی لاٹھی مبارک دے کے ایران فرماتے تھے جانور حق مزاح کر پاتے, ان کا تصور سوچا کہ جس کو تم معبود مانتے تھے جس کی تم پوجا کرتے تھے جس سے تم رات کو خوف کھاتے تھے جن کی تم منتیں مانتے جن کی تم نیاز دیتے اور جنہیں تم اپنا داتا سمجھتے تھے, آج ان کی پوزیشن یہ ہے جن سے تم ڈرتے تھے, اگر وہ کچھ بگاڑ سکتے تو میرا بھی بگاڑ. لیکن آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ وہی جن کو تم نے اپنی حاجت روا مانا ہے, میں ان کے ناک میں لکڑی دیے ہوئے ہوں اور یہ میرا کچھ بھی بگاڑ رہے. یہ ذہن دیا پیغمبر نے کہ ان سے تم ڈرتے ہو, ان سے خوف کھاتے ہو. اگر کسی واقعہ کو آج سامنے رکھ لیا جائے تو آج سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. کسی طور پہ جن کی قبریں تم اپنے ہاتھ سے لیپتے ہو, جن کی قبروں پر جھاڑو تم اپنے ہاتھ سے دیتے ہو, جن کی قبروں کے سخت پتے تم اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہو, جن کی قبروں کا چورا سال کے بعد تم خود کرتے ہو, اور اگر وہ دربار اتارتے چلا جائے اور اس کی عمارت مصیبت ہو جائے تو مطالبہ کرتے ہو کہ میں اپنے اوقات دربار کی خوبصورتی کو برباد کر رہا ہے, اسے فوری توجہ دینا چاہیے. جس قبر سے جھاڑو خود دے رہے ہو, جس کے چڑھاؤ خود جلا رہے ہو, جس کو قبر میں خود اتار رہے ہو, جس کے مٹی خود ڈالتے ہو, اور جس کی قبر کی خوبصورتی کے لیے محکمہ اوقاف کے مطالبے کرتے ہو, اگر یہ داتا ہوتا, اگر یہ مستر پشا ہوتا, اگر یہ حاجت روا ہوتا, جس کی قبر خود بخود صاف رہتی, اس کی قبر پہ چونے خود بخود ہوتا, اس کی قبر کی خوبصورتی خود بخود رہتی, لیکن جب مجھ سے کی عقل ماری جاتی ہے تو اس پہ قرآن بھی اثر نہیں کرتا. Thank you. مشہور ہے کہ اگر اس سے کوئی لکڑی اکھیڑ لے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہتے ہیں کہ اب یہ لولا ہو جائے گا, اب یہ لگڑا ہوگا, اب اس کی سواری آ جائے گی. یہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں اور عقیدے کی یہ پوزیشن ہے کہ کیا زندگی کی کریے. اسے اگر اکھیڑا گیا, اس سے لکڑی اتاری گئی تو سواری آئے گی, نقصان ہوگا. ایسی دریوں کا جڑ سے اکھیڑنا, جڑوں سے اکھیڑ پھینکنا فرض ہے تاکہ دل تانتا مٹے, سر کی بنیاد دکھ جائے اور کچھ نہیں ہوتا خدا کی قسم اگر عقیدہ صحیح ہو. یہ درخت ایک مسلمان کا کچھ بگاڑے گی؟ درختوں کے پتے آج ہمارے حاجت روائے مشکل کچھ بن جائیں گے, عقیدے کی تباہی و بربادی اس قسم کے نتائج مرتب کرتی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بتوں کو نکال کر ان کی ناک میں لاٹھی دے کے فرماتے تھے جال حق وذا کل باطل, زیر یہ دے رہے تھے کہ جو تمہارے داتا ہے, جو تمہیں اولاد دیتے ہیں, تمہاری مشکلات دور کرتے ہیں, اگر یہ واقعی داتا ہے, واقعی حاجت روا مشکل کشائے نفع نقصان کے یہ مالک ہے, تو میں بھی ان کے ناک میں لاٹھی دیے ہوئے ہوں, میرا کچھ کیوں نہیں بگاڑتے. یہ صحت کی جا سے کم پر گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر دو وقت بھی آیا کہ محمد رسول اللہ اعلان کر رہے میں مکہ اور مدینہ سے کفر اور شرک کو نکال کے جا رہا ہوں, قیامت کے دن تک کفر و شرک دوبارہ یہاں نہیں آئے. میں نے اس کی جڑیں اکھیڑ دی, نکال پھینکا ہے شرک اور کفر کو مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں سے. چنانچہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چٹی قبر پوجی جا رہی ہے, ہر چٹی قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے. کوئی علم نہیں کہ اس قبر میں کوئی انسان بھی ہے یا نہیں ہے, اس کی کوئی تعریف نہیں کہ جس کی قبر ہے اس کا عقیدہ کیا ہے, ایمان کیا ہے, نظریہ کیا ہے, عمل کیا ہے, کردار کیا ہے, کہہ کیا ہے, کوئی تعریف نہیں. لیکن چونکہ چولہا لگا ہوا ہے, اس کا گنبد بنا ہوا ہے, وہ پوجا جا رہا ہے اور پوری کائنات میں جس ذات کا وجود متعین ہے, جس کا کہکر متعین ہے, جس کی سیرت متعین ہے, جس کی تقدیس متعین ہے, جس کی تطہیر متعین ہے, وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے, متعین ہے کہ روشن میں آقا ہے, متعین ہے آپ کا روشن میں زندہ ہے, متعین ہے آپ حیات النبی ہے, متعین ہے آپ مقدس ہے, متعین ہے آپ مطہر ہے, متعین ہے آپ منزہ ہے, متعین ہے آپ رسول ہے, متعین ہے اللہ کے بعد آج سے بڑا پورے کر آپ نے کوئی نہیں. لیکن یہ بھی اپنی جگہ متعین ہے کہ آج پورے کرایہ پر اگر کوئی قبر پوچھا سے بچ گئی ہے تو وہ محمد کی قبر ہے, اگر کوئی راستہ پوچھا سے بچ گیا ہے تو محمد کا ہوتا ہے. جن کی بھوکا اور پیاسا مرنے کا کوئی فائدہ نہیں. مشرک کافر اور بے ایمان کا کوئی روزہ نہیں, کوئی عبادت نہیں, کوئی نماز نہیں. وہ چاہے بھوکا اور پیاسا مرتا تھے. عقیدے کی پختگی بہت بڑی شہر ہے. شاہ رمضان النسی ان سے نفی ہے القرآن. رمضان مبارک کا وہ مبارک ماہ جس نے قرآن اترا, جس نے ایک انقلاب پیدا کیا, ایک ذہن دیا, ایک فکر دیا, ایک سوچ دی. اس سوچ کا عالم کیا ہے؟ اصحاب پیم پر گجرا عبور کر رہے ہیں. مجبور سے ہم نے گجرا عبور کرنا چاہتے ہیں. کوئی کشتی نہیں, کوئی پلے نہیں. اس پار سلطنت میں ایک جماعت کی قوت شوکت کے دباؤ کے خاص سے کانپتے ہوئے پلے توڑ دی تھی. کس کی نے اس پار باندھ دی تھی کہ یہ پار نہ آ سکے. ساری طرف کوئی بھی ان کے اس پار جانے کا باقی نہیں رہا تھا. لیکن یہ جماعت قرآن سمجھ چکی تھی. ایک اکیلے کو قلب و جگر میں جگہ دے چکی تھی. پیغمبر کی صداقتوں پر, قرآن کی سچائیوں پر ایمان لا چکی تھی. اس جماعت نے گجلا کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے اس اکیلا سے کام لیا ہے. اکیلا بہت بڑی نعمت ہے. خدا کی قسم اکیلے کو صحیح کر ایک لطف اٹھا, تجھے یوں نظر آئے گا کہ ساری کائنات خدا کی قسم مکھی کا پر ہے. میں کچھ نہیں, انتہائی گناہگار نارے, لیکن اتنی بات تجھے کہتا ہوں کہ مشرک نہیں ہوں. اور اس عقیدے کا لطف میں نے اٹھائے کہ اللہ اکرام تر کمی, کمزوری, گناہ اور خامیوں کے باوجود مجھے کائنات میں اللہ کے سوا کوئی طاقت نظر نہیں آتی. کوئی گھبراہٹ, کوئی گھبراہٹ, کوئی خوف, کوئی ہراس, کوئی ڈر نظر نہیں آتا. تو بھی اس تقریبے کا لطف اٹھا, تو میری بولی بولے گا جو میں بولتا ہوں. لیکن لطف اٹھانے کی بات ہے, عقیدے کو صحیح کرنے کی بات ہے, عقیدے میں پختگی لانے کی بات ہے. محمد کی جماعت دریا کے کنارے کھڑی اپنے عقیدے سے کام لیتی ہے. عقیدہ کیا تھا؟ دریا کی لہر, اس کی گہرائی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر وہ نہ بگاڑے. یہ عقیدہ تھا. اس عقیدے کو کام میں لا کر محمد رسول اللہ کی منسہ مقدس متحر جماعت دجلہ میں گھوڑے ڈال دیتی ہے. جو قرآن پیغام لے کے جا رہے تھے, قرآن انقلاب لے کے جا رہے تھے. کیا ہے انقلاب؟ کیا قرآن کا سچ کہا ہے کسی نے؟ بجلی کا کر کہا تھا جسو سے ہاتھی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. بجلی بن قوم کو قرآن نے صاف کر دیا اور اس ٹھکانے پہ لا کے کھڑا کیا کہ بت کے پجاری آج دنیا کی کسی طاقت کو خاطر نہیں لا رہے. کنارہ دریا کا, اس کی گہرائی کہنے میں کتنی ہے؟ کوئی کشتی, کوئی پل نہیں کے باہر جائے. لیکن عقیدہ کام آیا کہ یہ لہر اور اس کی گہرائی ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے. عقیدہ تھا کچھ نہیں بگاڑے گی. سواری نے دریا میں ڈال دی. شاہ ولی اللہ جیسا عظیم محقق, عظیم محرک, عظیم محقق تحریر کرتا ہے کہ صحابہ کے گھوڑوں کے سم بمچکر پانی میں بھگوئے گئے. پانی اتنا چھوٹا ہو گیا, دریا کی گہرائی اس حد تک کم ہو گئی, گھوڑے پار نکل گئے. ایک لکڑی کا پیالہ صحابہ کا دجلہ لے گا.
تھا خدا کی قسم، کیا ایمان تھا اس مقدس جماعت کا، لشکر کا پیالہ، صحابہ آگے نہیں گئے، اس پیالہ کو وصول کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں. شاید کوئی نہیں مان یہ دیکھ کر کے ایک لکڑی کا پیالہ بھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے بچے، لیکن اسے یہ حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ خود نہیں آئے لوٹ کے، انہیں لوٹایا گیا. رب العالمین ان کی قدر و مجرت کو دوبارہ کرنا چاہتا تھا، اور اس قدر کو تاریخ کے صفحات پہ لانا چاہتا تھا. صحابہ واپس آئے، گدرا کے کنارے کھڑے، دریا کی لہروں کو آواز دے رہے، دریا کی لہروں کو کہتے ہیں گدرا تو جانتے نہیں ہم کو، کیا کمال خدا کی قسم وہ لوگ تھے. اور یہ حقیقت ہے جو تاریخ کے صفحات پہ آ گئی، یہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا. گدرا تو جانتے نہیں ہم کو، تجھے ہمارا تعارف نہیں، ہم محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں، عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہیں. تیرا خاص کے نگاہ رکھنا، محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں اور عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہیں. اگر تو محمد کی صداقت کا ایمان رکھتا ہے اور عمر کی عدالت تسلیم کرتا ہے. الفاظ کے نگاہ رکھو، ذرا شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، اللہ کروڑوں رام کے نازل فرمائے اس بزرگ کے، فرماتے کہ صحابہ دگنا سے کہتے کہ اگر تو محمد کی صداقتوں پہ یقین رکھتا ہے اور عمر کی عدالت تسلیم کرتا ہے، ہمیں پیالہ چاہیے، دریا کو، پانی کو، دریا کی لہر کو، لہر ان کی بولی سن لی، کیا خیال ہے آپ کا، سنتی تھی تیری بولی نہیں سنتی، جس کا عقیدہ پختہ ہے اس کی زبان پتھر سمجھتا ہے، اس کی زبان جانور سمجھتا ہے، اس کی زبان دل سمجھتی ہے، اس کی زبان پرندے سمجھتے ہیں. وہ سمجھ رہی تھی لہریں کہ ہمیں کون آواز دے رہا ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ددیا نے پانی باہر نکال دیا تو ہریانی لائی تھوڑی عمری رقص کے لیے، پانی باہر نکلا فوری واپس لوٹا، پیالہ کنارے پہ پڑا، صحابہ اٹھا کے چل دیے. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. دریا ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑتا جن کی نوجوان دو چیزیں تحفے دیے، نو نو راستے کمر کے جلال اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہوں، دریا ان کے لیے کبھی راستے نہیں چھوڑتا. جن کی بہو بیٹی قبر کے بغیر محرم کے لڑاکے کاٹ رہی ہے، ان کے کہنے پر دریا کبھی سڑکیں نہیں بناتا، دریا ان کے لیے راستے چھوڑتا ہے جن کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے. بےمان کے لیے، مشرک کے لیے، بیوتی اور صحابہ کے دشمن کے لیے دریا راستے چھوڑے، کیوں چھوڑے؟ دریا راستے چھوڑتا ہے کچھ دیکھ کر، اس کے سامنے ایمان اور عقیدے کی قدر و منزلت ہوتی ہے. جس نے اپنے ہاتھ سے اپنے مکان پر لٹکائی ہوئی ایک سیاہ لیل، ایک سیاہ کپڑے سے اور آپ مانگ رہے ہیں، اس کے لیے کبھی دریا راستے نہیں چھوڑتا. جس نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ایک روزے، لکڑی سے بنائے ہوئے تاکیے سے جس نے اولاد طلب کرنی ہے، اس کے لیے دریا کبھی راستے نہیں چھوڑتا. وہ ذلیل ہوگا، جگہ جگہ ہوگا، لیکن جس کے عقیدے میں پختگی ہے اس کے لیے دریا راستے چھوڑتا. پیالہ صحابہ اٹھا کے چل دیے، گجرا نے سامان واپس کر دیا اور صحابہ گجرا سے کہہ یہ رہے تھے کہ اگر تو محمد کی صداقتوں کو مانتا ہے اور عمر کی عدالت کو مانتا ہے تو ہمارا سامان واپس کر دے. تو جو چیزیں بات کہنا چاہتا ہوں، آج سے قریباً 14 صدی پہلے دجلا کی نہر، دجلا کے پانی، عمر کی عدالت پہ ایمان لایا ہے تو ذرا بات کہنا چاہتا ہوں بھائی اور ذرا صحیح بات کہنا چاہتا ہوں. آج سے 14 صدی پہلے دجلہ کی لہر, دجلہ کی موج, دجلہ کا پانی, عمر کی عدالت پہ ایمان لایا ہے. اگر آج 1400 سال بعد کسی طرف کی طرف سے جنم لینے والا بدتیرت, بدفطرت, خلیص, بدماش, کچکا عمر کی عدالت نہ لانے گا تو میرے بھائی آسمان پہ تھوکا منہ کی آتا ہے آسمان کا کچھ نہیں بگڑتا. عمر کی اکرامت آپ کی سمجھ ہے کہ صحابہ عمر کی عدالتوں کا واسطہ دجلہ کی لہروں کو دے رہے تھے. کہ اگر تو عمر کی عدالت مانتے ہیں تو نام واپس کر. اس حقیقت کو ٹھکرا دیا جائے گا اور ٹھکرانے والا بھی کنجر, ٹھکرانے والا بھی عالم لوہار ہو, ٹھکرانے والا گویا انیس پٹی ہو, وہ ان حقیقتوں کو ٹھکرا دے گا. یہ کنجر کی حقائق کو ٹھکرا دیں گے, یہ گویا ان تاریخی اور آپ کو پھاڑ دیں گے. ان گویوں سے شہادت کے عزم کے سوال ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے ہم ان گویوں کے تو پر کام تو کریں گے لیکن شہادت کے عزم کا انکار نہیں کیا جائے.
اور کوئی طاقت اس
کے مقابلے میں نہیں آ سکتی تھی، نہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالتے کوئی طاقت بات کر سکتی تھی۔ میرے محترم سامعین، آج تمہیں خوشی اور مسرت سے پھولا نے استعمال چاہیے تھا کہ تمہیں وہ نعمت نصیب ہوئی ہے اور تم رمضان مبارک کی راتوں کو جاگ جا کر اللہ کی کتاب کو تراویح میں سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراویح پڑھی، چوتھے دن ترک کر دی۔ فرمایا اگر مسلسل پڑھوں گا تراویح فرض ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، اور شاید کچھ لوگ اس میں کمی کرے، فرض کو نہ نبھا سکے تو دگنا مجرم اور گناہگار بن جائیں گے۔ اس لیے تین دن کے بعد ترک کر دی، لیکن خارج کا اظہار کیا کہ دل چاہتا تھا مسلسل پڑھا جائے، لیکن اگر مسلسل پڑھتا ہوں ہو سکتا ہے وہی یاد آئے، فرض قرار دے دی جائے، واجب قرار دے دی جائے، اس لیے مسلسل نہ پڑھی، چھوڑ دی۔ لیکن جب خاتم الانبیاء کے لاڈلے صحابی فاروق اعظم کا دور آیا، آپ نے صحابہ کے سامنے استدلال کیا، آپ کا ہمیشہ پڑھتے، لیکن اس لیے نہ پڑھی کہ بدلیا بھائی فرض نہ قرار دے دی جائے۔ کیا تم بچ رہے ہو؟ صحابہ سے عمر پوچھتی ہے، اب بھی آ سکتی ہے؟ نہیں، اب کسی فرض کو مستحب کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کسی مستحب کو کسی سنت کو فرض کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کسی حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے؟ نہ کسی حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اریوا اکمل تو رقم کی رقم وہ اکرم تو علیکم نعمتی وہ حسین تو رقم علیہ السلام دینا۔ فرمایا دین کامل ہو چکے، لہذا آقا کی خواہش تھی تو یہ روز پڑی جائے، لیکن فرض کے خطرے کے بعد آپ کے ترقی ہم روزانہ پڑھیں گے، آقا کی خواہش پوری ہوگی، تمنا پوری ہو جائے گی، اور اب فرض ہونے کا خطرہ ڈر چکا ہے، اب کوئی وہی نہیں آئے گی ان کو فرض قرار دینے کے لیے۔ چنانچہ تسلسل کے ساتھ تراویح پڑھنی شروع کی، پھر صحابہ کہا کرتے تھے اللہ عمر تیری قبر کو اللہ کسی طرح روشن کرے جس طرح تو نے ہماری مساجد کو روشن کر دیا۔ رمضان کے مہینہ میں آتے رمضان کے مہینہ میں مساجد رات کو جگمگاتی نظر آتی ہے، عمر قربان تیری فراز پر آج اس لیے چیز کہیں نہیں پڑتا کہ چاہے پہن پر نکلی ہوئی تھی، لیکن عمر نے اس میں ایک تدبیر جو دے دی ہے، سیا اب تک اسلام کا دشمن ہے، نبی کی تین دے دیے، اس لیے نہیں مانتا کہ وہ پہن پر نے اپنے صحابی کے حوالے کی ہے، اس لیے آن کا انکار کر گیا، نبی کی تین اس لیے نہیں مانتا کہ وہ صدیق کی بیٹی کیوں ہے، قرآن ایسا صدیق کی بیٹی ہے، نبی کی بیوی ہے، سیا اس لیے نہیں مان رہا کہ وہ صدیق کی بیٹی جو ہے اس کے ہم نبی کی کوئی وقت نہیں ہے، کہ وہ یہ حیا کرے کہ ہے تو نبی کی بیوی نبی کی عالیہ، لیکن اس نے انکار کر لیا کیونکہ وہ صدیق کی بیٹی جو ہے حفصہ عمر کی بیٹی ہے، پیغمبر کا حرم ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، سیا حفصہ کو نہیں مان رہا، رن بھیجتا ہے وہاں چلنا اس لیے کہ عمر کی بیٹی جو ہے
آپ نے آپ کی کوئی گرتی نہیں، آپ سے کچھ نہیں مانگا میں نے، لیکن آپ سے یہ ضرور کہا ہے کہ دعا کیجیے، کہیں گے آپ دعا آپ کھڑے کر لیجیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد۔
کیسٹ ملنے کا پتہ جامع مسجد صدیق اکبر ناگن چرنگی نارتھ کراچی، فون نمبر 0334342718